আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহু, আম্মা বা'দু, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم। রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। আল্লাহুম্মা আলহিমনা রুশদানা ওয়া আইযনা মিন শুরুরি আনফুসিনা। আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান ওয়া আরজুকনা ইত্তিবা'আহু ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়া আরজুকনা ইজতিনাবাহু। আল্লাহুম্মা আনফা'না বিমা আল্লামতানা ওয়া আল্লিমনা মা ইয়ানফা'উনা ওয়া জিদনা ইলমা, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সামিনে মুহতারাম, আলহামদুলিল্লাহ দৌরে তকমে কুরআন কি নশিস্ত মে কাল হমনে সূরাতুল আরাফ কে 19 রুকু মুকম্মল কিয়ে হ্যায়। আজ আয়াত নম্বর 158 সে অর 20ভে রুকু সে হাম আগাজ করেঙ্গে। ইয়ে বাত হমনে তমীদন সমঝি থি কে সূরাতুল আরাফ তারিখ ইনসানি কে আহম আদওয়ার পর মুশতামিল হ্যায় অর ইসমে আজল কে ভি ওয়াকিয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নে বয়ান ফরমায়ে কে জিসমে আদম আলাইহিস সালাম কি তখলিক কা তজকিরা আর কিস তরহ সে শয়তান নে ইনসানিয়ত কে খিলাফ জো এক জঙ্গ ছেড়ি, এক ডিক্লেয়ার ওয়ার ইনসানিয়ত কে খিলাফ উসকি আর উসকে জো আজায়েম হ্যায় ওহ ভি হামারে সামনে আয়ে। ফির আবদ কে বয়ান মে কিয়ামত কে জো ওয়াকিয়াত হ্যায় ওহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নে হামারে সামনে রাখে আর আজল আর আবদ কে দরমিয়ান জো ইয়ে দুনিয়া কি জিন্দগি হ্যায় اسمے بھی بڑے اہم واقعات رونما ہوئے اور تذکیر بے ایام اللہ کے ذیل میں، یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر ان کو تباہ و برباد کیا، تو اس ذیل میں 6 قوموں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ وہ ہم نے کل اس کا مطالعہ کیا۔ 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی اور 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی اور 19ویں رکوع کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کی اصل بنیادیں ہیں وہ بھی الحمدللہ بڑا اہم موضوع تھا کہ جو کہ آیا تھا اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور ان کی توقیر اور تعظیم اور ان کی دین کے لیے جو نصرت ہے اس مشن میں ان کا دست و بازو بننا اور جو نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن مجید اس کی اتباع، یہ وہ 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اصل بنیادیں ہیں کہ جو جن کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے۔ اور یہ ہم نے آیت نمبر 157 میں کل ہم نے اسی پر بات کا اختتام کیا تھا۔ اب یہ جو 20ویں رکوع کا آغاز ہے، یہ جو آیت 158 ہے، یہ عالمگیر رسالت کے اعلان پر بڑی اہم آیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس عالمگیر رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ تمام انسانیت کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور یقیناً رسولوں کی جو آمد ہے وہ حجت کے لیے ہوتی ہے، جہاں ایک طرف وہ رحمت بن کر آتے ہیں جہان والوں کے لیے، وہاں وہ اتمام حجت کے لیے بھی آتے ہیں۔ فرمایا کہ قل یا ایہا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے لوگوں۔ یہ بات ہم نے سمجھی تھی نقطے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کی دعوت خاص قوم کی طرف تھی، ان کی رسالت ایک خاص قوم کی طرف تھی، وہ آفاقی نہیں تھی۔ تو ان کی دعوت میں یا قوم کے الفاظ آپ کو تکرار کے ساتھ ملیں گے، اور جیسے کل ہم نے 6 قوموں کا تذکرہ سمجھا اس میں بھی یا قوم کے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں ہر رسول کے حوالے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ آفاقی ہے۔ تو آپ کی دعوت میں الفاظ ملیں گے یا ایہا الناس، تو قل یا ایہا الناس، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی سب کے سب، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی مجھے رسول بنا کر بھیجنے والی وہ ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کا اصل مالک ہے، لا الہ الا ہو، اور کیونکہ وہی اصل مالک ہے پوری کائنات کا، سب کچھ بنانے والا وہی ہے، تو وہی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور رکھتا ہے اور وہی موت دے گا. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر. الذی یؤمن باللہ، وہ کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے تمام کلاموں پر، واتبعوہ، تو پھر یہ ہے کہ اسی کی تم پیروی کرو، لعلکم تہتدون، کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالی ہمیں جو بھی یہ احکامات ہیں ایمان کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے حوالے سے، اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ وہ ہوا کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. وَقَتَّأْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے پھر انہیں تقسیم کر دیا 12 قبائل، یعنی گروہ گروہ کی صورت میں، 12 قبیلوں میں، یہ 12 نسلی قبائل تھے یعنی جماعتیں تھیں بنی اسرائیل میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب وہ واقعہ کا تذکرہ ہے کہ جب یہ فرعون کے چنگل سے نکل کر اور دریا پار ہوئے موزانہ طور پر اور صحرا سینا میں پہنچے ہیں، تو جہاں بھوک لگی تو من و سلوا اترا، دھوپ کی تپش ہوئی تو بادلوں کے سائے ہو گئے، اور پانی پیاس لگی ہے، پانی درکار تھا، تو اب پانی کہیں نہیں تھا، لک و دک صحرا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ واقعہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر عصا مارا اور اس سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب ان کے قوم نے ان سے پانی مانگا، اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنا جو عصا ہے وہ اس چٹان پر ماریے. فَمْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ 12 قبائل تھے، اگر ایک چشمہ نکلتا تو اس میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے، تو 12 چشمے الگ الگ ہر قبیلے کا وہ پھوٹ نکلا. اور دوسری مہربانی اور رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ قد علم کل اناس مشربہم، کہ ہر قبیلے نے اپنا جو پینے کا گھاٹ اور پینے کا چشمہ تھا وہ بھی پہچان لیا، ورنہ اس پہ بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا کہ ٹھیک ہے الگ الگ چشمہ تو پھوٹا، لیکن کوئی کہتا ہے یہ میرا چشمہ ہے، مجھے یہ والا چشمہ چاہیے، نہیں، بلکہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ بھی پینے کا وہ بھی پہچان لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ابر اس کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے ان پر من اور سلوا نازل کیے، یعنی سلوا یہ چھوٹے چھوٹے بٹیر کی جیسے پرندے، جھنڈ کے جھنڈ اترتے تھے اور آسانی کے ساتھ یہ شکار کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے، اور یہ شبنم کی طرح قطرے گرتے تھے اور مٹھاس اس میں ہوتی تھی، تو یہ میٹھے کے طور پر کھاتے تھے، جس کو یہاں من جو ہے وہ کہا گیا. فرمایا کلو من طیباتی ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. لیکن ہوا کیا، فرمایا جا رہا ہے کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہم پر کوئی انہوں نے ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں ہی پر ظلم کرتے تھے. کس طرح سے ان یعنی اس عظیم کھانے کو نظر انداز کر کے، وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ پوری لسٹ سامنے رکھ دی موسیٰ علیہ السلام کی کہ بھئی ہمیں یہ اب کھانا نہیں چاہیے، من و سلوا ہم کھا کے تھک گئے، اور ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، پوری لسٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی، تفصیل ہم نے سورۃ البقرہ میں سمجھی. فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ یعنی ان سے جب کہا گیا کہ تم اس شہر میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو با فراغت، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حتتن، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے. یہ واقعہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے تفصیل سے کہ جریکو اریحا شہر، اب یہ فاتح بن کر اس میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ حتتن حتتن کہتے داخل ہونا، لیکن اس لفظ کو، اس حکم کو، زبان کو ذرا لوچ دے کے انہوں نے موڑ کر، مڑوڑ کر، اور حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے. وقول حتہ، اور حتہ کہتے ہوئے یعنی اللہ تو بخش دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا. وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے میں عاجزی کے ساتھ سجدے کی کیفیت میں داخل ہونا، یعنی تمہارے اندر وہ تکبر اور غرور نہ ہو کہ جو ایک فاتح جو بھی ہوتا ہے، اور دنیا دار ایک جو بھی فاتح ہوتا ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یعنی گردن میں سریے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو تمہاری یہ کیفیت نہ ہو بلکہ بہت عاجزی کے ساتھ داخل ہو. اور یہاں پر وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئے ہیں، نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح کرنے کے لیے، اور فتح ہو گیا مکہ اور آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں ایز اے فاتح، تو آپ کے داخلے کی جو کیفیت روایات میں آتی ہے کہ کس طرح سے جس جانور پر آپ سوار تھے تو اس کے بالوں سے آپ کی پیشانی جو ہے وہ چھو رہی تھی، اتنی عاجزی کی کیفیت میں آپ مکے میں جو ہے وہ فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے. تو فرمایا کہ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہیں تمہاری خطائیں تم سے بخش دیں گے. سنزید المحسنین، اور ہم پھر عنقریب زیادہ دیں گے، مزید دیں گے احسان کرنے والوں. لیکن پھر ہوا کیا کہ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پس بدل ڈالا ان میں سے ظالموں نے اس بات کو برخلاف اس بات کے کہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی حتتن کے بجائے ہنتتن کہتے جو ہے وہ داخل ہوئے. فرمایا فارسلنا علیہم رجزم من السماء بما کانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر پھر عذاب بھیجا آسمان سے باسبب اس کے کہ جو وہ ظلم کرتے تھے. اب اس کے بعد یہ جو رکوع نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 163، یہاں سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے کہ جو تفصیل سے اللہ تعالیٰ اب ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی ایک تذکرے کے طور پر تو پہلے یہ اصحاب سبت کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن اب یہ پورا تفصیل سے واقعہ ہے کہ جو اب ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور یہ واقعہ کا جو جسٹ ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، اور اس کا جو اصل جو حاصل ہے، جو ہمیں سمجھایا جانا مقصود ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتوں پر ایک بہت اہم ذمہ داری ڈالی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. اور احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، اور اگر تم نے اپنا یہ فریضہ چھوڑ دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، تو اللہ کے عذاب تم پر آئیں گے، اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ جیسے کہ یہ فریضہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہم نے مطالعہ کی، یہ ہمارے کاندھوں پر یہ فریضہ ہے. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو ان کی اصلاح کے لیے. اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تو یہ بحیثیت امت، یہ آج ہمارا بھی فریضہ ہے ہمارے کاندھوں پر، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. یہ عمل چھوڑا تھا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے اس کے ایک گروہ نے. ویسے تو پوری امت ہی بحیثیت اس فریضے سے بالکل پہلو تہی برت رہی تھی، لیکن خاص طور پر یہ جو اصحاب سبت ہیں ان میں خاص طور پر یہ مسئلہ آیا تھا. اور یہ پورا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اصل میں یہ ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کا کہ جو سمندر کے کنارے آباد تھے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تقویم ہے وہ اس طرح سے رکھی ہے کہ 7 دن اس میں رکھے، ہفتے میں 7 دن رکھے، اور ایک دن جو ہے وہ جمعے کا رکھا، جمعۃ المبارک. اور یہ رکھا کہ تاکہ 6 دن لوگ جو ہے وہ محنت کریں، اور ایک دن جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص کریں. اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے جمعے کا دن عبادت کے لیے مختص رکھا ہے اہل ایمان کے لیے، اپنے بندوں کے لیے. لیکن پھر یہ جو یہودی تھے خاص طور پر، یہ جو بھی قبیلہ، لہٰذا انہوں نے پھر اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کی، اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جمعہ کا دن نہیں چاہیے بلکہ عبادت کے لیے ہمارے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا جائے. تو لہٰذا یہ ہفتے والے اس لیے کہلاتے ہیں اصحاب سبت کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے کہنے پر ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص کر دیا ان کی ضد کی وجہ سے. لیکن پھر ان کا ایک امتحان لیا, اور وہ امتحان یہ لیا کیونکہ یہ آباد تھے سمندر کے کنارے, ساری جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ مچھلیوں کے شکار پر تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا, 6 دن جو ہے جو کہ شکار کرنے کی ان کو اجازت تھی, اور ہفتے کا دن ان کے لیے مختص تھا کہ تمہیں پورا دن کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کرنی, صرف جو ہے وہ عبادت کے لیے مختص کرنا ہے. اور امتحان ساتھ میں یہ لیا کہ 6 دن جو ہے وہ ہفتے کے علاوہ سمندر میں مچھلیاں جو ہے وہ بالکل نہیں آتی تھیں, یعنی جب ان کو شکار کی اجازت تھی ہفتے کے علاوہ اس دن مچھلیاں آتی نہیں تھیں, کیونکہ مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ 6 دن جو ہے وہ ہمارا شکار کیا جائے گا, اور ہفتے کے دن ان پر جو ہے وہ قدغن لگی ہوئی تھی انہی کے کہنے پر مختص کرنے کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے کہ بھائی ابھی پورا دن عبادت کرنا ہے مچھلیوں کو شکار نہیں کرنا, اور مچھلیوں کو بھی بہرحال اندازہ ہو گیا کہ اب ہفتے کے دن ہمیں نہیں پکڑا جاتا. تو یہاں الفاظ بھی آتے ہیں شرعا, وہ الفاظ ابھی ہم پڑھ لیں گے, کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے دن سمندر کی سطح پر جو ہے وہ آتی تھیں, ورنہ تو وہ نیچے تیرتی ہیں لیکن اب یہ اٹکلیاں کرتی ہوئی اوپر اس طرح سے جو ہے وہ آتی تھیں اوپر. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ کڑا امتحان ان کا ہو گیا, ہفتے کے دن مچھلیاں آ رہی ہیں شکار کر نہیں سکتے, بقیہ دن جو ہے وہ شکار کرنے کا تھا 6 دن اس میں مچھلیاں آئی نہیں رہی. تو لہٰذا اب انہوں نے ہیلا کیا, اللہ کی شریعت میں اللہ کے حکم میں ہیلا کیا. ہیلے سے کیا مراد ہے کہ بظاہر تو اللہ کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ اپنے بہانے سے جو ہے وہ اپنا کام بھی نکال لینا, یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ہیلا کہلاتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اب ہفتے کے دن کیونکہ مچھلیاں آتی تھیں تو اب انہوں نے سمندر سے جو ہے نا وہ نالیاں بنائی, اور نالیاں بنا کر جو ہے وہ آگے گڑھے کر لیے, گڑھے بڑے بڑے. اب نالیوں کے ذریعے سے پانی آتا ہے اور پانی کے ذریعے سے مچھلیاں بھی ہفتے کے دن جو ہے وہ آ جاتی تھیں اور گھڑے میں وہ اسٹور کر لیا کرتے تھے مچھلیوں کو, اور ہفتے کے دن گھڑوں سے مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے شکار نہیں کرتے تھے, اور بقیہ دن اگلے دنوں میں جا کے جو ہے وہ گھڑوں سے مچھلیاں نکال کے اور شکار کر کے اور استعمال کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ کیا ہی نہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کے, ہم تو اپنے عبادت میں لگے ہوئے تھے. لیکن یہ ہے اصل میں وہ ہیلا, اور یہ ہیلا سازی دیکھیں آج ہمارے درمیان بھی اس طرح سے ہے. میں ایک صرف مثال دے دوں آپ کو, یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی 1 سال گزرنے پر جو بھی صاحب نصاب ہے اسے 2.5% دینا ہے. اب جناب شوہر صاحب کو اب پورا سال ہونے کو ہے, کوئی 1 مہینہ جو ہے وہ رہ گیا, 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اسے زکوٰۃ دینی ہے 2.5%. اب وہ کیا کرتا ہے, ہیلا سازی کرتا ہے, وہ 1 مہینے پہلے اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر اپنے بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا, اور وہ 1 سال وہ مکمل نہیں ہوتا, اس کو اس اماؤنٹ پر جو بھی نصاب اس کا بنتا ہے وہ بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. تو لہٰذا اب زکوٰۃ نہیں دی, یہاں اپنے آپ کو بچا لیا ہیلا سازی کی. اب جب بیگم صاحبہ کو پورا سال ہونے کو آیا تو وہ 1 مہینہ پہلے وہ سارا اکاؤنٹ میں جو بھی بینک بیلنس تھا وہ شوہر صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا. تو اس طرح سے یہ ہیلا سازی اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہی ہیلا سازی یہاں پر اصحاب سبت نے کی, ہفتے والوں نے کی, کہ گھڑے نالیاں بنا لی نکال لی اور گھڑے کھود لیے اور نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں آ گئیں اور اگلے دنوں میں جا کے شکار کر لیا کرتے تھے. اب اس زمین میں 3 گروہ ان کے درمیان پیدا ہوئے, 3 گروہ. پہلا گروہ وہ تھا کہ جو کہ یہ حرام خوری کر رہا تھا, ہیلا سازی کر رہا تھا, نافرمانی کر رہا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو بالکل نیوٹرل تھا, نہ وہ اس حرام خوری میں ملوث تھا اللہ کے نافرمانی میں وہ ملوث نہیں تھا, لیکن وہ اپنا دینی فریضہ انجام نہیں دے رہا تھا. وہ کون سا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا. وہ پہلے گروہ کو اس منکر سے روک نہیں رہا تھا, بالکل نیوٹرل تھا. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو واقعتاً اس حرام خوری میں ملوث بھی نہیں تھا اور وہ اپنا دینی فریضہ بھی جو ہے وہ ادا کر رہا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, اور وہ ان کو روک رہا تھا کہ بھئی خدا کے لیے یہ اس سے باز آ جاؤ, اور یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور پھر اللہ کا غضب اس کا تم شکار ہو جاؤ گے, تو اس سے باز آ جاؤ. یہ 3 گروہ پیدا ہوئے. اور دوسرا جو گروہ تھا وہ بار بار کہتا تھا تیسرے گروہ سے, کہ جو دینی فریضہ کی ادائیگی وہ کر رہا تھا, کہ بھئی تم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کیوں اپنا وقت ان پر جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو, ان کو تو ماننا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے کام سے کام رکھو، ان پر تو آئے گا اللہ کا عذاب۔ تو تیسرا گروہ وہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم یہ اپنا دینی فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں کہ تاکہ شاید ہمارے سمجھانے سے یہ نافرمانی سے بچ جائیں، اور تاکہ پھر ہم اللہ کے حضور اپنی معذرت بھی جو ہے وہ پیش کر سکیں، عذر بھی پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا کام کیا تھا، نہ ماننا نہ ماننا اب ان کے سپر تھا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب آیا تو صرف اس عذاب سے وہ گروہ بچا لیا گیا کہ جو اپنا دینی فریضہ ادا کر رہا تھا، اور اس عذاب میں مبتلا ہوئے وہ تو ہوئے ہوئے کہ جو کہ حرام خوری کر رہے تھے، ہیلا سازی کر رہے تھے، لیکن اس عذاب میں وہ لوگ بھی مبتلا ہوئے کہ جو دوسرا گروہ تھا کہ جو بالکل نیوٹرل تھا اور اپنا دینی فریضہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ نہیں عن منکر، خاص طور پر اس کی جو اہمیت دین اسلام میں ہے وہ پورے واقعے سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ سابقہ امت بنی اسرائیل کا یہ واقعہ، اس کے گروہ کا واقعہ بطور عبرت۔ اب آئیے اس مختصر سی تشریح کے بعد اور تمہید کے بعد اب یہ آیات سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان سے اس بستی کے متعلق ذرا پوچھئے تو صحیح کہ جو دریا کے کنارے پر آباد تھی، اور یہ بنی اسرائیل کے ہاں بہت معروف یہ اپنا ان کا گروہ تھا، یعنی یہ ان کے چرچے جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کے درمیان موجود تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس یادون فی السبت، کہ جبکہ انہوں نے ہفتے کے دن میں وہ حد سے بڑھنے لگے، استعتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا، اور ہفتے کے دن ان کے ہفتے کے دن کے جبکہ وہ ان کی عبادت کے لیے مختص تھا اور شکار پر پابندی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مچھلیاں ان کے سامنے اٹکلیاں کرتی ہوئی، شرعا کھلم کھلا وہ جو ہے وہ آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ، اور جس دن سبت نہ ہوتا یعنی ہفتے کا دن نہ ہوتا دیگر دنوں میں وہ آتی نہیں تھی۔ کَذَالِكَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم انہیں آزماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد تین گروہوں کا تذکرہ ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسی قوم کو کیوں جو ہے وہ نصیحت کرتے ہو۔ اب یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ دوسرا گروہ کے جو کہ نیوٹرل تھا، لہٰذا وہ آ کے تیسرے گروہ سے کہہ رہا ہے کہ جو اپنا دینی فریضہ ادا کر رہا تھا، کہ بھئی تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو کہ اللہ مہلکہم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذاباً شدیداً، اور یا یہ کہ ان پر کوئی شدید عذاب ہے کہ جو کہ وہ دینے والا ہے۔ تو جواب دیکھیں کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس کا احساس وہ نصیب فرما دے اس ذمہ داری کا۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ قالوا معذرتن الی ربکم، نمبر ایک، ولعلہم یتقون، اور نمبر دو، دو باتیں انہوں نے کہیں، انہیں کہا کہ تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت جو ہے وہ پیش کر سکے، اور یہ ہے کہ شاید کہ یہ ہمارے سمجھانے سے تقویٰ کی روش جو ہے وہ اختیار کر لیں، اپنی جو بھی یہ ہیلا سازی ہے اور حرام خوری اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ فلما نسو ما ذکرو بہ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ بھول گئے کہ جو انہیں بات سمجھائی گئی تھی یا جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو نتیجہ یہ نکلا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو برائی سے روکتے تھے ہم نے صرف ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی بچائے کون گئے؟ صرف وہ گروہ کہ جو کہ اپنا فریضہ ادا کر رہا تھا، برائی سے روک رہا تھا، نہیں عن المنکر جو ہے وہ ادا کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ظلم میں پکڑا دونوں گروہوں کو۔ اور اس کی وضاحت بھی آگے سورہ انفال آیت نمبر 25 انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، تو اس میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اللہ کے عذاب میں صرف وہی مبتلا نہیں ہوتے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہ جو ظلم کو روکنے والے نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، بچتے وہی ہیں کہ جو اپنا دینی فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر نہیں عن المنکر کے حوالے سے وہ جو روایت میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، مسلم کی روایت، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عن المنکر کو واضح فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے جو ہے وہ روک دے. اور ہاتھ سے روکنے کے لیے لازمات ہے قوت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے, پار درکار ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹو باڈی ہے کہ جو کہ واقعتاً ہاتھ سے جو ہے وہ روک سکتی ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اور اگر تم میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے کسی برائی کو روک سکو, جہاں تو تمہارا اختیار ہے تم برائی کو جو ہے وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, جہاں اختیار نہیں ہے تم بے بس ہو, تو لہٰذا کم از کم زبان سے تو برائی کو برا کہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ بے حیائی کہ تم نے اڈے ہر جگہ جو ہے وہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں, ہر گھر کو تم نے بے حیائی کا اڈا بنا دیے, یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پیبرا کو کھلی جو ہے وہ آزادی دے دی ہے, تو برائی کو زبان سے تو برا کہو. اور آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر اتنی بھی جو ہے وہ کیفیت ایسی ہے, نامساعد اتنے حالات ہیں کہ منہ سے اور زبان سے کہنا جو ہے برائی کو وہ کافی مشکل ہو رہا ہے, تو فَبِقَلْبِ, تو کم از کم دل میں تو برائی کو برا جانو. اور فرمایا کہ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. غیرت دلائی جا رہی کہ تم دنیا میں کبھی بھی نیور سیٹل فار لیس کے نعرے جو ہے وہ لگاتے ہو اور کبھی بھی کم پر اکتفا نہیں کرتے. دین کے معاملے میں کم درجے پر تم اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ صرف دل میں جو ہے وہ برا جان رہے ہو. اتنی قوت پیدا کرو کہ زبان سے برائی کو برا کہو, اتنی قوت پیدا کرو کہ ہاتھ سے اس کو روک سکو تو روکو. یہ ہے اصل میں نہیں یعنی منکر کی اہمیت. اور وہ روایت بھی یاد کر لیجئے یہیں پر کراس ریفرنس میں, بہت مناسب ہوگا یہاں نوٹنگ اس کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المنکر کی اہمیت واضح کرتے ہوئے, مثال دی آپ نے کہ ایک جہاز میں لوگ سفر کر رہے ہیں, پہلی منزل پر کچھ لوگ ہیں, دوسری منزل پر اور نیچے جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں, پانی جو ہے وہ اوپر منزل والوں کے پاس ہے, تو اب جو نیچے والے ہیں وہ بار بار جو ہے وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بار بار جانے سے اوپر والے تنگ ہو رہے ہیں, تو اب وہ نیچے والے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سمندر سے ہی جو ہے وہ پانی حاصل کر لیں, اور انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کشتی سے جو ہے وہ ایک پھٹا نکال کر اس میں سوراخ کر کے اور نیچے سے ہی سمندر سے پانی حاصل کر لیتے اور اوپر والوں کو ہم تنگ نہیں کرتے. اب یہ پورا واقعہ مثال بیان کر کے اللہ کے رسول اہمیت واضح کر رہے ہیں نہیں عن المنکر کی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو اس عمل سے نہیں روکا تو وہ تو ڈوبیں گے, وہ اوپر والوں کو بھی لے کے ڈوبیں گے, یعنی پھر وہی کیفیت ہوگی کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر امت نہیں عن المنکر چھوڑتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو منکرات کرنے والے ہیں وہی بس جو ہے وہ ہلاکت خیزی کا دوچار ہوں گے, عذاب سے دوچار ہوں گے, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جو نہیں روکنے والے وہ بھی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جو بھی یہ دینی فریضہ ہمارے کندھوں پر ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں واقعتاً کاربند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. فَلَمَّا آتَوْا أَمَّا نُهُوا عَنْهُ, فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مزید اس سرکشی میں آگے بڑھے اور حد سے گزرے, مزید اس سے سرکشی کرنے لگے کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا, منع کیا گیا تھا, قلنا لہم کونوا قردۃ خاشعین, تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر مزید ان پر جو عذاب بھیجا ہے بدترین, کہ ان کی شکلیں جو ہے وہ مس کر دیں, بندروں کے مانند کر دیں. لہٰذا عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ تین جو منکرات کے لیولز اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کہ برائی سے ہاتھ کو روکنا, زبان سے برا کہنا, دل میں برا جاننا, یہاں میں اور آپ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں, اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانکیں کہ ہم ان تین گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. یعنی یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں, یعنی ہم برائی کو ہاتھ سے روکنے والوں میں شامل ہیں کیا, زبان سے جو ہے وہ برائی کو برا کہنے والوں میں شامل ہیں, یا دل سے جو ہے وہ برائی کو برا جاننے والوں میں شامل ہیں. بلکہ ہماری جو پکچر بحیثیت مجموعی اس وقت نظر آتی ہے الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, لیکن اکثریت کا معاملہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ ہم تینوں گروہ میں شامل نہیں, بلکہ ہم برائی کو جو ہے وہ عام کرنے والے ہیں, نہ برائی کو روکنے والے, نہ برائی کو برا کہنے والے, نہ برائی کا احساس کرنے والے دل میں, برا جاننے والے, بلکہ ہم برائی کو پھیلانے والے ہیں. فلموں ڈراموں کی پروپیگیشن ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں تو ہم معاشرے کو ایک فنکار اور میراثی جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں اپنی اولاد کی صورت میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نہیں ان منکر کا فریضہ انجام نہ دینے کی وجہ سے ان کی شکلیں بندروں کی مانند کر دیں. فرمائے وہی استعاذنا ربک, اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ البتہ وہ ان یہود پر لازمن بھیجتا رہے گا قیامت تک کے لیے ایسے افراد مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ جو انہیں برے عذاب سے جو ہے وہ تکلیف دیتے رہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود کے لیے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ایسے افراد مسلط کیے. تاریخ گواہ ہے کس طرح نبوکدنضر بخت نصر کے ہاتھوں کئی لاکھ یہودی مارے گئے, ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا, ہٹلر کے ہاتھوں جو ہے وہ ان پر بدترین عذاب آیا. فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا جلد یعنی وہ رب تمہارا وہ جلد عذاب دینے والا بھی ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. یہ دونوں تصویر کے رخ اللہ کے سامنے رہیں گے تو بندہ کانٹے کی طرح جو ہے وہ اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائے گا, ورنہ ڈس بیلنس ہوتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا پھر ہم نے انہیں زمین میں جدا جدا کر دیا, متفرق کر دیا, یہود کو جو ہے وہ بکھیر دیا, وہ آپس میں متحد نہ ہو سکے. اور کسی قوم کا ایک جگہ جمع ہونا اکثریت میں ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا انعام ہوتا ہے. اور یہ امتوں میں تقسیم ہو جانا, بڑھ جانا نظریاتی سطح پر اور دیگر وجوہات کی بنا پر, تو یہ واقعتاً یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. فرمایا کہ ہم نے ان یہود کو زمین میں بکھیر دیا, متفرق کر دیا, گروہ گروہ کر دیا, منہم الصالحون و منہم دون ذالک, ان میں سے کچھ تو نیکوکار ہیں اور کچھ ہیں کہ جو ان کے علاوہ ہیں. کیا مطلب کہ جو نیکوکار نہیں ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ حَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے انہیں آزمایا اچھائیوں سے بھی اور برائیوں سے بھی تاکہ وہ رجوع کریں. اور یہ یہود کو جب آسائشیں دیں اچھائیوں سے جو ہے وہ آزمایا حسنات سے, نعمتیں نازل کیں, تو ان کا طرز عمل ہم نے سمجھا کہ کس طرح سے انہوں نے کفران نعمت کی. اور یہ ہے کہ کہہ دیا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں. اور یہ ہے کہ جب افلاس اور ناداری سے ان کو جو ہے وہ آزمایا تو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ دیا کہ ید اللہ مغلولہ, کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ جو کہ تنگ ہے ماذا اللہ سما ماذا اللہ. تو ہم نے انہیں حسنات اور سیئات دونوں سے آزمایا لعلہم یرجعون, کہ تاکہ وہ رجوع کریں. فخلف من بعدہم خلف, اب وارثین کتاب کا جو برا طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے بطور عبرت رکھا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ پیچھے آئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ, ورث الکتاب وہ کتاب کے وارث ہوئے, یا خزون عرض حاد الادنا, اور وہ اس ادنا زندگی کا اسباب لیتے ہیں, یعنی وہ راضی ہو گئے ادنا اور حقیر اس دنیا کے مال و اسباب پر. یعنی کتاب میں تحریف کرنا شروع کر دی یہود نے جس طرح سے, اور آیتوں کو جو ہے وہ فتویٰ فروشی کر کے جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا چند ٹکوں کے عوض. لہٰذا یہ وارثین کتاب کا برا طرز عمل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور حدیث میں بھی دیکھیں الفاظ ہیں نا خلف لوگوں کے حوالے سے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ اصحاب ہوتے تھے, اس کے کچھ حواری ہوتے تھے کہ جو نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے. لیکن پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے کہ جو کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم نہیں دیا گیا, اور یعنی کہتے وہ تھے کہ جو کرتے نہیں تھے, اور کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ دو کام کرتے تھے, قول اور فعل کا تضاد, اور کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, جو ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ اس میں ایمان نہیں. وہی ایمان یعنی نہیں منکر کے تین لیولز ایک نئے انداز سے اللہ کے رسول نے یہاں پر بیان فرمایا. اللہ تعالی ہمیں یہ جو وارثین کتاب ان کا جو برا طرز عمل ہے اس سے محفوظ فرمائے. آج بھی ہم وارث ہیں, کون سی کتاب کے؟ یہ قرآن مجید, یہ مکمل ضابطہ حیات. اب یا تو ہم اس پر عمل پیرا ہو کے پوری انسانیت کے سامنے رول ماڈل بنیں گے, یا اس پر اس کے احکامات سے پہلو تہی برت کے پوری انسانیت کو متنفر کریں جو کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس ادنا زندگی کا اسباب لیتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں بخش دیا جائے گا. وَإِنْ يَأْتِهِمْ مَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و اسباب پھر آ جائے تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں الفاظ معذوف ہیں کہ پھر اس کو بھی وہ لے لیں گے. الم یوخذ علیہ میثاق الکتاب اور فرمایا جا رہا ہے کہ کیا نہیں لیا گیا ان سے جو عہد کتاب یعنی تورات میں ان سے لیا گیا تھا جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق کہ وہ اللہ کے بارے میں نہیں کہیں گے مگر حق سچ بات. ودرسوا ما فیہ اور انہوں نے پڑھا ہے جو اس تورات میں اللہ تعالی نے ان سے یہ عہد اور یہ حکم ان کو دیا تھا. ودار الآخرۃ خیر للذین یتقون اور آخرت کا گھر وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے غور و فکر نہیں کرتے. اب اس کے برعکس دیکھیں یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ, جہاں وارثین کتاب کا برا طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا اب وارثین کتاب کا جو اچھا طرز عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ زمین برے لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے اچھے لوگوں سے بھی خالی نہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں کیا مطلب کہ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس کے حقوق ادا کرتے ہیں واقام الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین تو بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر پھر ضائع نہیں کرتے. اب ان سے جو کوہ طور بلند کر کے یہود سے جو عہد لیا گیا تھا اس کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ اور یاد کرو کہ جب ہم نے اٹھایا کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ کہ گویا کہ وہ سائبان ہے بالکل جو ہے وہ اوپر آ کر سائبان کی طرح ان پر جو ہے وہ معلق ہو گیا اور یہ بالکل یہ یقین کر رہے تھے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ گویا کہ اب یہ کوہ طور ان پر گرا چاہتا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ یہ کوہ طور بلند کر کے ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے اسے پکڑو. واذکروا ما فیہ اور یاد کرو یاد رکھو کہ جو اس میں ہے اللہ کے احکامات اس کی تذکیر وہ تمہارے اندر ہو رہنی چاہیے. لعلکم تتقون کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 172 ہے یہ عالم ارحوا میں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عہد لیا تھا کہ جو معروف ہے عہد الس کے نام سے اس کا تذکرہ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس ذیل میں چند باتیں بہت بنیادی ہیں اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے انشاءاللہ تو یہ آیات سمجھنا آسان ہو جائیں گی. دیکھیں انسان کے تین ادوار ہیں انسانی زندگی کے. ایک دور ہے کہ جو جس سے ہم ہو کے آ گئے اور وہ عالم ہے عالم ارواح کا. عالم ارواح کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی روح کو جس میں میری آپ کی روح بھی شامل تھی سب کو کلمہ کن سے جو ہے وہ پیدا کیا اور سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا جس کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے وہ عہد الست. اور آپ نے فرمایا کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام اربا نے یونانیمسلی جو ہے وہ قبول کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہے عالم اربا کہ جس میں ہم سے کس بات کا عہد لیا رب ہونے کا اقرار لیا. اب دنیا میں آئے عالم دنیا میں تو عالم دنیا میں ہم سے تقاضا کیا گیا کہ عبادت کرو او بدو ربکم اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو. اور پھر عالم آخرت ہے کہ جس میں پھر اسی عبادت کے لحاظ سے کہ جو اللہ کا واقعی بندہ بنا تو اس کے لیے جنت ہے اللہ کی رضا ہے اور جس نے بندگی سے بغاوت کی تو اس کے لیے جہنم ہے اللہ کا غضب ہے. تو یہ تین عالم ہیں. عالم اروا سے ہمارا سفر شروع ہوا اور یہ ہے کہ اب یہ عالم دنیا میں ہم سے عبادت کا تقاضا کیا گیا وہاں ہم رب ہونے کا اقرار کر کر آئے. یہ ایک محدود سی زندگی ہے کہ جس سے گزر کر یہاں موت آئے گی اور پھر ایک جاویداں زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی کہ جو شروع ہو جانی ہے وہ ہے عالم آخرت. تو یہ انسانی زندگی کے تین ادوار ہیں. اب یہ جو عالم اروا میں رب ہونے کا اقرار کیا اور دنیا میں آئے تو عبادت کا تقاضا کیا تو یہ رب اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہاں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو عالم اروا میں اللہ نے عہد لیا تو کیا وہ ہمیں یاد ہے. فلاں یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ تو یہ ہے ورنہ یعنی کیفیت تو یہی ہے کہ ہمیں یہ عہد جو ہے وہ یاد نہیں. لیکن کسی اچھا یاد نہ ہونا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہ ہو؟ تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ رحم مادر میں ہم ایک عرصہ رہے ہیں لیکن کیا ہمیں یاد ہے؟ ہمیں یاد نہیں. تو ہمیں یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوا؟ نہیں. ہمارا یقین ہے, ہماری آبزرویشن ہے کہ بچہ جو ہے وہ رحم مادر میں ایک مخصوص وقت کے لیے وہ رہتا ہے. بالکل اسی طرح واقعہ تو وہ ہوا عالم اروا کا, وہ ہمیں یاد نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ عہد جو ہے وہ پرو دیا, رب ہونے کا اقرار ہماری فطرت میں یہ پرو دیا ہے, سمو دیا ہے. اور وہ عہد یہ ہے کہ جو ہماری فطرت میں پرو دیا گیا کہ جس کو بھی انسان اپنا رب مانتا ہے اس کی لازمن بندگی کرتا ہے, جس کو بھی اپنا رب مانتا ہے انسان اس کی لازمن بندگی کرتا ہے. یہ ہماری فطرت میں یہ عہد پرو دیا گیا, یاد نہیں ہے پرو دیا گیا. اور فطرت انسان کی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بلکہ تبدیل نہیں ہونے کا جملہ تو صحیح نہیں رہے گا, کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہو رہا ہے, وہ وہی عہد الست رب ہونے کا اقرار اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے, فطرت میں اس کے پرو دیا سمو دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ اب دنیا میں آ کے انسان اپنا رب تبدیل کر لیتا ہے, اور والدین اور اس کی جو گیدرنگز ہیں, نفسانی خواہشات ہیں, جو ماحول ہے, اس کے رب کو تبدیل کر دیتا ہے. اور کبھی مجوسی کوئی بن جاتا ہے, کوئی نصرانی بن جاتا ہے, کوئی عیسائی بن جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جس کو رب انسان مانتا ہے اس کی لازمن بندگی کرتا ہے, رب کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ عبادت پہ بھی جو ہے وہ ہر جاتا ہے. اب یہاں دنیا میں انسان آ کے اللہ کو چھوڑ کر رب کس کو بنا رہا ہے؟ اپنے نفس کو رب بنا رہا ہے. قرآن مجید میں دو دفعہ یہ الفاظ آئے کہ ارائی تھا یا افرائی تھا من اتخذ الہہ ہواہ. کیا نبی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا, رب بنا لیا؟ کیا مطلب نفس کو رب بنانا؟ کہ من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے, رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر. رب کی جو چاہت ہے وہ نہیں کر رہا, جو من کی چاہت ہے وہ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہی کیا ہے؟ نفس کو رب بنانا. اسی طرح سے کبھی انسان کا مال جو ہے وہ اس کا رب بن جاتا ہے. وہ نام کا تو عبد الرحمن عبد اللہ ہوگا لیکن وہ عمل کے لحاظ سے عبد الدینار ہے, عبد الدرہم ہے, عبد الدولر ہے, عبد الربیہ ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ مال کا جو ہے وہ پرستش کرنے والا ہے, وہ رب کا جو ہے وہ معبود, اس کا معبود رب نہیں ہے, وہ مال ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تئیس عبد الدیناری و عبد الدرہم, ہلاک و برباد ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. کہ جو رب کی عبادت نہیں کر رہا وہ مال کی عبادت میں سب کچھ کرنے کو تیار. تو لہٰذا اب یہ انسان کے رب تبدیل ہو گئے. قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو انسان کے سامنے بار 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 اس کے اصل رب کی پہچان ہے کہ جو کہ کراتا ہے. رب کون ہوتا ہے؟ مشکل کشا, روزی رسا, پالنہار, مالک. اور ہر مالک اپنے جو بھی تحت اس کے جس کا بھی وہ مالک ہوتا ہے, دو چیزیں لازمن وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے, اس کو رزق فراہم کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو امن دیتا ہے. ہمارے بزرگ تھے رحمت اللہ بٹر صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, وہ اس بات کو سمجھاتے تھے کہ بھئی اگر گاؤں دیہاتوں میں یہ زیادہ چیز آپ کو ملے گی کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے کا مالک ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ گھوڑے کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے. بارشوں کے موسم میں وہ چارپائی خود باہر لا کے ڈال کے سوتا ہے اور گھوڑے کو جو ہے وہ اندر جھگی میں رکھتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, روزانہ اس کو رزق بھی دیتا ہے, چارہ بھی دیتا ہے. یہ جب دونوں چیزیں مالک اس کو فراہم کر رہا ہے تو اب گھوڑے سے اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ بھئی جہاں میں صبح لگام اس کی کھینچوں کہ بھئی ادھر چلنا ہے, دائیں طرف مڑنا ہے, تو لہٰذا اب وہ تقاضا کرتا ہے اس کا مالک کہ یہ دائیں طرف میرا حکم مانے اور مڑے. لیکن اگر گھوڑا کہے کہ نہیں میں دائیں طرف نہیں میں بائیں طرف جاؤں گا, اڑی کرے, تو اب مالک کی طرف سے کیا لگتا ہے؟ چابک لگتا ہے. یہ چابک مالک کا لگانا کوئی گھوڑے پر ظلم ہے نہیں, یہ اس کا حق ہے کہ جب وہ یہ دو چیزیں وہ فراہم کر رہا ہے, اسے رزق بھی فراہم کر رہا ہے, اس کی حفاظت جو ہے وہ کر رہا ہے, تو اب اس کا تقاضا ہے کہ وہ میرا کہاں مانے. تو لہٰذا اب دیکھیں یہ رب جو کہ اصل اس کے معنی کیا ہے مالک، اور دو چیزوں کے حوالے سے یہ پہچان کرائی گئی خود قرآن مجید میں بھی کہ تمہارا اصل مالک کون ہے. سورہ قریش میں دیکھیں الفاظ کیا ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان سے کہا گیا کہ بھئی اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اہل قریش سے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس رب کا مالک کون ہے، تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اب رب کون ہوتا ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب کے جس نے تمہیں جو ہے وہ بھوک میں کھانا کھلایا، رزق فراہم کیا، اور خوف سے جو ہے وہ امن بخشا، تمہاری حفاظت کی. تو ہر مالک کی یہ دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میرا کہا مانے. تو لہٰذا رب ہونے کا اقرار عالم اروا میں، اور دنیا میں آنے کے بعد عبادت کا تقاضا کہ جو مجھ سے اور آپ سے کیا گیا، اور آپس کا تعلق یہ ہے کہ جس کو بھی انسان اپنا رب مانتا ہے اس کی لازمن جب وہ بندگی کرتا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں انسان آ کے اپنا رب تبدیل کر لیتا ہے، اور اصل رب کی پہچان قرآن مجید نے بار بار کرائی ہے. یہ ہے پورا فلسفہ عہد الس کا. اب انشاءاللہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے نکالی اولاد آدم کی پس سے ان کی اولاد، تمام ارواح کو کلمہ کن سے جو ہے وہ پیدا کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کی جانوں پر خود گواہ بنایا. اور کیا عہد لیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے یونینیمسلی جواب دیا کہ اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم آج یہ تم سے عہد اس لیے لے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمہیں دوبارہ لوٹنا ہے ہماری طرف، تو قیامت کے دن آ کے تم ہم سے یہ نہ کہہ دو کہ اللہ ہم اس عہد سے جو ہے وہ بے خبر تھے، غافل تھے. تو لہٰذا آج ہم یہ عہد تمہیں یاد بھی دلا رہے ہیں، اور یہ عہد تم کر کے آئے ہو رب ہونے کا اقرار عالم اروا میں، اور تمہاری فطرت میں یہ شے پوشیدہ ہے کہ جس کو رب مانتے ہو اس کی لازمن بندگی کرتے ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ او تقولو، یا تم یہ کہہ دو ہمارے پاس آ کے کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو اس سے قبل ہمارے باپ دادا ہی جو صرف کیا تھا، وکنا ذریتا من بعدہم، اور ان کے بعد ہم ان کی اولاد ہوئے، تو ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی شرک میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، یہ پتہ نہ ہونے کے حوالے سے اب یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو شرک تم آج کر رہے ہو اس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے تم سے کروائی تھی، اور اسے یعنی اپنے رب ہونے کا اقرار وہاں عالم اربع میں لے لیا تھا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، اور تم یہ نہ کہہ دو کہ کیا اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس پر کہ جو ہمارے غلط کاروں نے کیا تھا، ہمارے آباء اجداد نے. وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ رجوع کریں. اب اس کے بعد جب قوم یا کوئی بھی شخص اللہ کے اس اقرار کو کا کوئی پاس نہیں کرتی، رب ہونے کا یقین نہیں کرتی، عبادت سر انجام نہیں دیتی، تو اس کا جو حشر پھر دنیا میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی آیات سے وہ نکلتا ہے اور بھاگتا ہے اور پھر شیطان کے نرغے میں آتا ہے، تو اس کی ایک مثال قوم موسیٰ میں سے علیہ السلام بلعم بن بورہ کی، یعنی ایک بہت یہ بڑا عالم دین اور عبادت گزار شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا خاص طور پر تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ بغیر نام لیے آ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید اصل میں نام لیے بغیر جو تذکرے فرماتا ہے وہ اس لیے کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کردار جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ تاکہ ہم اگر وہ برا کردار ہے تو ہم اس سے بچیں، یہ اصل مقصد ہوا کرتا ہے. لیکن بعض روایت میں اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ بلعم بن بورہ ہی کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ یہ قوم موسیٰ میں سے تھا بہت عالم تھا، پرہیزگار تھا، لیکن ایک لڑکی کے چکر میں آ کے روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے نکل بھاگا. فرمایا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور انہیں نبی آپ اس شخص کی خبر سنائیے کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں. اب ذرا نوٹ کیجئے گا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کا علم ہے کہ جو نواز رہا ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان آیتوں کے احکامات سے اس پر عمل پیرا ہونے سے صاف نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور جیسے ہی اللہ کی آیات سے وہ نکلا اس کے حدود سے، تو ہوا یہ کہ شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. اللہ تعالیٰ اس ربیع سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ قرآن حکیم کی ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اس ربیع سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں واقعتاً رمضان کے بعد بھی اس قرآن سے تمسک، اس قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس ان آیات کے ذریعے سے اسے بلندی عطا فرماتے، اس کی شخصیت میں طرف جو ہے وہ پیدا فرماتے، کیونکہ جو بھی اللہ کی آیات سے بہرہ مند ہوتا ہے اس کی شخصیت میں تو ایک نکھار آتا ہے، ایک بلندی ہے کہ جو کہ آتی ہے. لیکن ہوا کیا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین ہی کی طرف جب وہ مائل ہو گیا، نفسانی خواہشات میں جو ہے وہ گھر گیا، اسی زمین اور دنیا کی لذتوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے غرق کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. بڑی بدترین مثال ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے دے رہے ہیں، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے جیسا ہے، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اگر تم اس کتے کو مارو تو پھر بھی ہانپے، اور چھوڑ دو رعایت کرو تو پھر بھی جو ہے وہ ہانپے. تو لہٰذا یہ ہانپنا جو ہے کتے کا، اگر آپ کتے کا ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ ہر وقت اس کی زبان جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے باہر اور ہانپتا جو ہے وہ رہتا ہے، زبان لٹکتی رہتی ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ لالچ کی جو ہے وہ علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو لالچی انسان ہے اس کی، جو کہ دنیا ہی کی لذتوں میں بس گھرا ہوا ہے، اس جہاں کہیں آنکھ اٹھتی ہے تو بس یہ ہے کہ ذرا کسی کو دیکھ لیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ نئی گاڑی آ گئی تو ایک دم سے جو وہ ہرس اور لالچ اور حسد جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس کسی طرح سے ختم ہو جائے اور یہ میرے پاس اس سے بہترین جو ہے وہ گاڑی آ جائے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے تو میرا جو ہے وہ اس سے ڈبل ہو جائے، اس کا گھر جو ہے وہ ڈیفینس میں ہے تو میرا بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ کوئی عالی شان گھر جو ہے وہ بن جائے. یہ ہرس ہے کہ جو کہ پھر وہ شروع ہو جاتی ہے، انسان اس لالچ میں پھر کہیں رکتا نہیں. بلکہ وہ بڑی پیاری مثال ذہن میں آ رہی ہے، یعنی ہے تو بس حکایت ہی، آپ یوں سمجھیں ایک ذرا مزاج کے اعتبار سے بھی ذرا ایک تفنن سا بھی ہو جائے گا. یعنی کچھ لوگ آئے دیہاتی اور کسی بزرگ کے پاس کہ بھئی ہمارے کنویں میں جو ہے وہ کوئی کتا گر گیا ہے، تو لہٰذا اب وہ اس میں پانی میں جو ہے وہ اسمیل آ رہی. تو بزرگ نے کہا اور جو بھی فقہی مسئلہ وہ بیان کر دیا کہ بھئی اتنے ڈول جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ بہا دو تو پانی پاک ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ڈول نکالے جائیں بہائے جائیں نکالے جائیں بہائے جائیں لیکن بدبو جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. پھر گئے درویش کے پاس کہ بھئی وہ بدبو تو ختم نہیں ہو رہی، آپ کے کہنے پہ ہم ڈول تو نکال رہے ہیں. تو بزرگ نے کہا بھئی کتا بھی نکالا تم نے، یعنی کتا تو اندر ہی رہنے دیا، بس ڈول ہی ڈول ہے کہ جو کہ نکال رہے ہو. بات سمجھانا یوں مقصود تھا کہ آج ہم نمازوں کے ڈول نکال رہے ہیں، ہم جو ہے وہ یعنی عبادات کے ڈول نکال رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کتا ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہے، لالچ کا کتا، وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں. ہم نماز تراویوں کے ڈول پہ ڈول جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نفلی عبادات کے ڈول بہاتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کتا اندر پڑا ہوا ہے تو وہ پورا سڑان اپنے پورے یعنی شخصیت میں انسان کی وہ موجود ہے، وہ سودی ذہنیت، وہ سرمایہ دارانہ سوچ، وہ جاگیردارانہ ظلم، وہ اندر موجود ہے. اور یہ ہے کہ وہ حرام خور پیسوں سے، حرام خوری سے حج بھی ہو رہے ہیں، حج کے ڈول بھی، عمرے کے ڈول بھی، سب کچھ نکل رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لالچ کوئی حد تو ہے، کہیں تو تم رکو نا، یعنی دنیا میں آگے سے آگے حریص بنے ہوئے ہو، کتے کی طرح زبان لٹک رہی ہے اور لالچ ہو لالچی کی طرح جو ہے وہ تم ہر چیز پر جو ہے وہ نظر جمائے بیٹھے ہو اور دین کے حوالے سے بالکل زیرو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتا یہ طرز عمل ہے، آئینے کے طور پر ہمیں رکھنا ہے. باتیں اگر ذرا سخت ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہرحال قرآن حکیم کی جو جان ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ مثالوں کے ذریعے سے یہ گند جو ہے وہ نکلے، یہ کتے جو ہے وہ نکلے. تو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کا حال تو کتے جیسا ہے، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اور اگر تم اس کو مارو تو بھی ہاں پہ یا چھوڑ دو پھر بھی ہاں پہ. اور بحثیت مجموعی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک شخص کی مثال ہے، اور یہ لالچ کا ہونا یہ بحثیت مجموعی پوری قوم کی بھی مثال ہو سکتی ہے. فرمایا کہ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ مثال اس قوم کی بھی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا. اور یہ کہ یہ یہود کا معاملہ آپ دیکھیں، خاص طور پر بطور عبرت ہمارے لیے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے. یعنی یہود کا معاملہ بھی یہی تھا، لالچ اتنا کہ جو ہے وہ کسی کو آگے نکل کے دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں، دنیا میں ہی جو ہے وہ حریص بن کر بیٹھ گئے، اور کس کی تکذیب کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں. جس طرح سے کتے کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ آپ آبزرو کریں گے کہ کتوں کے بھی اپنے علاقے ہوتے ہیں، اور کوئی باہر کا کتا کسی کے علاقے میں گھس جائے، ہم سب کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کو بھمبوڑ ڈالتے ہیں، اس کو جو ہے وہ زخمی کر کے جو ہے وہ واپس بھیجتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے میں کیسے آئے. یہ کتا ذہنیت آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ ہے کہ یہ میرے علاقے میں جو ہے وہ کیسے آیا، یہ میرے حدود میں کیسے داخل ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ یہ میرے مسلک کا کیسے جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، اور یہ بس میں من دیگری تو دیگرے والی کیفیت، یہ میرے پاس نہ پھٹکے، یہ میرے پاس سے جو نہ گزرے، یہ مسلک کی بنیادوں پر اور سیاسی بنیادوں پر آپس میں تفریق اور جو ظلم اور بربریت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ یہ تو مثال بحثیت مجموعی اس قوم کی بھی ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص، تو نبی آپ یہ احوال ان سے بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں. سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور بری مثال ہے ان لوگوں کی بھی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. من یہدی اللہ فہو المہتدی، اللہ جس کو ہدایت دے دے تو وہ ہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. لیکن ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فاولائک ہم الخاسرون، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. اب اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا جو غضب ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، یعنی جب قوم توقعات پر پوری نہیں اترتی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ایک ڈانٹ ڈپٹ اور یہ ایک یعنی بیزاری کا معاملہ. فرمایا جا رہا ہے کہ ولق زران علی جہنما کثیر من الجن والانس، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان آدمی ہیں کہ جو پیدا کر دیے، پھیلا دیے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے غور و فکر نہیں کرتے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں وہ اسے دیکھتے نہیں. ولہم اذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں وہ اسے سنتے نہیں. کیا مطلب؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل نہیں ہیں؟ ہمارے کان نہیں؟ یہ کون سے آنکھیں اور دل اور کانوں کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ یہ خاکی وجود کے یہ کان تو ہیں، ہم تو بہت کچھ سن رہے ہیں، آنکھیں تو ہیں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، دل ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پر ہم توقع کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو انکار ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں. تو یہ کون سا وجود ہے؟ یہ ہے روحانی وجود. اس خاکی وجود کے اندر وہ جو اصل وجود ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کا بھی دل ہے، اس کے بھی کان ہیں. اگر انسان حق کو نہیں دیکھتا تو وہ یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے اللہ کے نزدیک. وہ حق کو نہیں سنتا تو یہ کان مادی کان ہونے کے باوجود جو ہے وہ بہرا ہے. وہ اگر حق پر غور و فکر نہیں کرتا دل میں تو وہ یہ دل رکھنے کے بعد باوجود جو ہے وہ اس کا دل مردہ ہے. اور فرمایا کہ اولائک کلانام، ایسے لوگ چوپایوں جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اول، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کیونکہ یہ قرآن یہ جانوروں کی طرف نہیں آیا ہے، یہ ہماری طرف آیا ہے، انسانوں کی طرف آیا ہے. انبیاء جو ہے وہ جانوروں کی طرف نہیں آئے، وہ انسانوں کی طرف اللہ نے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اگر ہم جانوروں کی زندگی بسر کریں اس کی سطح پر، صبح نکلے اوور ٹائم کیا، رات میں آئے ریکریشن کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھے، فلمیں ڈرامے دیکھے، سو گئے، پھر صبح وہی روٹین، تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے. جانور بھی صبح نکلتا ہے، بھوکا نکلتا ہے، خود پیٹ بھر کے آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتا ہے، جنسی جذبے کی تسکین کرتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح وہی روٹین ہے. تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو مجھے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. خاکی وجود کے اندر یہ روحانی وجود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، یعنی جس طرح سے یہ فلک یہ آنکھ کے تل میں جو ہے وہ سمو جاتا ہے، اسی طرح سے خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے. وہ روحانی وجود تمہارے دل کے اندر ہے، اس کا مسکن یہ خاکی وجود کے اندر، وہ روحانی وجود کے جس کے تقاضے تمہیں پورے کرنے. ورنہ یہ ہے کہ تم آنکھیں اور کان اور دل رکھنے کے باوجود روحانی اعتبار سے مردہ ہو، جانوروں کی مانند ہو جانوروں سے بھی بدتر ہو. اولئک ہم الغافلون, اور یہی لوگ غافل ہیں, معاشرے کے اصلاح سے غافل ہیں, آخرت کی تیاری سے غافل ہیں, شرف انسانیت سے جو ہے وہ غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها, اور دیکھو اللہ کے لیے ہیں تمام ہی اچھے نام, سو تم اس کو انہی کے ناموں سے جو ہے وہ پکارو, ان کے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے جو ہے وہ اسے پکارو. فرمایا وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں, الحاد اختیار کرتے ہیں. الحاد اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں کیا مطلب ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ وہ ناموں کا غلط استعمال کرتے ہیں, ناموں کو جو ہے وہ بگاڑتے ہیں, اللہ کے ناموں کو استعمال کر کے جادو ٹونے ہیں کہ جو کہ کرتے ہیں, یہ ہے اللہ کے ناموں میں الحاد. فرمایا سیوزون ما کانوا یعملون, سو جو وہ کرتے ہیں ان قریب وہ اس کا بدلہ پالیں گے. وممن خلقنا امت یهدون بالحق, اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جو بالکل ہدایت ٹھیک راہ ہے کہ جو کہ وہ بتلاتا ہے حق کی راہ. وبه یعدلون, اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, ہم آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے اور انہیں پھر خبر بھی نہیں ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ, اور میں ان کے لیے ڈھیل دوں گا, بے شک میری پھر خفیہ تدبیر وہ بہت پختہ ہے. اولم يتفكروا, کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے. مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ, کہ ان کے صاحب جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کوئی جو ہے وہ ان پر جن نہیں ہے, کوئی وہ مجنون نہیں ہے. ماس اللہ, یہ اعتراض کون کر رہے تھے؟ مکی کی سرزمین پر یہ قریش مکہ, اپنے ہی لوگ. ظہور نبوت کے بعد کبھی کہتے شاعر ہیں, کبھی کہتے یعنی مجنون ہیں, کبھی کہتے شاعر ہیں, کبھی کہتے کذاب ہیں, سب سے بڑے جھوٹے, معاذ اللہ, سما معاذ اللہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے جو صاحب محمد ہیں وہ کچھ ان پر کوئی جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین, وہ نہیں مگر صاف خبردار کرنے والے ہیں. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض, بتایا جا رہا ہے کہ ہر مخلوق کا آخری وقت وہ آنا ہے, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما خلق اللہ من شيء, اور جو اللہ نے کوئی بھی چیز جو وہ پیدا کی ہے. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم, تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہ شاید قریب آ گئی ہو ان کی اجل, موت کی جو بھی گھڑی ہے. فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون, تو اس کے بعد وہ کس بات پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اس کو. ویذرہم فی طغیانہم یعمہون, اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. یسالونک عن الساعہ, اے نبی وہ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں الساعہ, قیامت کی گھڑی کے حوالے سے. ایانا مرساہا, کہ وہ کب قائم ہوگی قیامت. قل انما علمها عند ربی, نبی آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو, اور اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے, اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں. ثقلت فی السماوات والارض, اور یہ بہت بھاری ہے بات آسمانوں زمین پر کہ وہ قیامت کا کوئی وقت ہے کہ جو کہ متعین کر دے. اور فرمایا کہ لا تأتیکم الا بختہ, اور وہ قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک جو ہے وہ واقع ہوگی, اچانک تمہیں آنکھیں پکڑ لے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی قیامت اچانک جو ہے وہ آئے گی, کہ ایک شخص جو ہے وہ مارکیٹ سے کپڑا خرید رہا ہوگا, اور ایک شخص ہے کہ جو اپنے اونٹنی کو دودھ جو ہے وہ دھو رہا ہوگا, اور ایک شخص ہے کہ جو کہ حوض درست کر رہا ہوگا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے, ایک شخص ہے کہ جو گندم کا نوالا لقمہ ہے روٹی کا جو اپنے منہ میں لینے والا ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو کپڑا خریدنے والا وہ کپڑا خرید نہ سکے گا, اسی طرح سے جو اونٹنی کا دودھ دھونے والا ہے وہ اونٹنی کا دودھ دھو نہیں سکے گا, جو حوض کو درست کرنے والا تھا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہ حوض درست کر نہیں سکے گا, جو لقمہ اپنے اندر ڈالنے والا تھا وہ لقمہ ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. یہ ہے اچانک قیامت کا برپا ہونا. یسالونک کاننا کا حفی انہا, اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کے بہت ہی متلاشی ہیں قیامت کے. قل انما علمها عند اللہ, اے نبی آپ واضح کر دیں کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, شرک کی نفی یہاں پر آ رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان. اے نبی آپ فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، کوئی نفع دینا چاہے، کوئی نقصان دینا چاہے، وہ اللہ جو بھی چاہے. ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو بہت سا خیر میں اپنے لیے جمع کر لیتا. وما مسنی سوء، اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی، طائف میں مجھے پتھر نہیں کھانے کو پڑتے، احد کے مقام پر میرے دندان مبارک جو ہے وہ شہید نہیں ہوتے. اگر یہ غیب کا علم ہوتا تو میں تو بہت سارے خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، کوئی برائی مجھے نہیں چھوتی. ان انا الا نذیر و بشیر، اور میں نہیں ہوں مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر جو بھی بھیجا گیا مجھے، میں تو وہ ہوں. لہٰذا بالکل واضح ہو گیا کہ الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقى، رب رب ہی رہتا ہے چاہے وہ نیچے جتنا آ جائے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا ہی انسانیت کی معراج کو پہنچ جائے، وہ بندہ بندہ ہی رہے گا، وہ رب نہیں بنے گا. فرمایا لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، مکمل کر لیتے ہیں سورۃ الاعراف انشاءاللہ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. شوہر اور بیوی کے جو بھی تعلق ہے، جس سے خاندان وجود میں آتا ہے، اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ لیسکن الیہا، کہ تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. یہ سکون ذہن میں رکھیں کہ آج اس سکون کے لیے مغرب کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، کہاں کہاں کی خاک وہ چھانتا ہے، کبھی تھیٹر جاتا ہے، کبھی شراب خانے جاتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے سکون کی تلاش. اور اللہ تعالی نے، شریعت نے ڈور اسٹیپ پر، گھر کی دہلیز پر ہمیں یہ سکون جو ہے نکاح کے ذریعے سے فراہم کیا، جس کے لیے آج مغرب جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، شوہر و بیوی کا تعلق اس لیے تاکہ سکون حاصل کیا جائے. گھر بھی بنانے کا مقصد سورہ نحل میں ہم پڑھ لیں گے کہ گھر بنانے کا بھی مقصد کیا ہے، کہ تاکہ یہ گھر کیوں بنایا اللہ تعالی نے، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ جائے سکون. گھر بھی سکون کا ذریعہ، گھر جو بنتا ہے شوہر و بیوی کے تعلق سے، وہ بھی سکون اس کا مقصد ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ سکون اور شوہر و بیوی کے تعلق سے خاص طور پر پوری زندگی کا ساتھ ہے نا، تو کیا یہ صرف جنسی جذبے کی سکون سے جو ہے وہ پوری زندگی بسر ہو جاتی؟ نہیں، بلکہ وہ قلبی سکون بھی درکار ہے، وہ ذہنی سکون بھی درکار ہے، جنسی سکون کا بھی ذریعہ ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے اور اس میں آگے اس کو بڑھانے کے لیے. تو یہ سارے سکون درکار ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سکون گھر میں آئے گا کیسے؟ کیا مغرب کی تختی ہوم سویٹ ہوم کی خرید کر لا کے اور گھر پہ آویزہ کرنے سے ہوم سویٹ ہوم ہو جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ تختی لگانے سے گھر جو ہے وہ سکون میں وہ چلا جائے گا، سکون میں سکون نصیب ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ سکون تو آتا ہے کہ گھر کا ہر فرد وہ اپنی ذمہ داری پہچانے، شریعت کے رنگ میں وہ رنگا ہو. شوہر بھی، بیوی بھی، ساس بھی، سسر بھی، جٹانی بھی، دیورانی بھی، سب اگر وہ اپنے کردار، اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوں گے. شریعت کے رنگ میں رنگے ہیں تو انشاءاللہ وہ سکون بھی آئے گا. بچے بھی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، والدین متقین کے امام بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ سکون چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا، شریعت سے کلوز ہونا پڑے گا. فرمایا کہ فلما تغشاها، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس سے ہلکا حمل جو ہے وہ ٹھہرا، فمرت بہ، اور وہ بیوی اس کو یعنی رحم مادر میں بچے کو لے کے پھری. فلما اسقلت، اور پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، دعو اللہ ربہما، تو دونوں نے، شوہر اور بیوی دونوں نے اپنے اللہ کو پکارا، لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر اے اللہ تو نے ہمیں صالح بچہ عطا کیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازمن تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ فلما آتاہما صالحا، پھر جب انہیں اللہ نے صالح بچہ دیا، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو جو اللہ نے انہیں دیا تھا انہوں نے اس میں جو ہے وہ شریک ٹھہرانے شروع کر دیے، کہ بھئی یہ بچہ تو ہوا کہ جب میں فلاں مزار پر گیا تھا، میں نے منت مانی تھی، فلاں بزرگ کی مزار پر جو ہے چادر چڑھائی تھی، اور فلاں پیر کی جو ہے وہ جیب گرم کی تھی اور اس نے دعا کی تھی، تو یہ بچہ ہو گیا. یعنی یہاں تو 14 سال پہلے کے جو مشرق ہے، گیو دا ڈیول ہز ڈیو والی بات، کہ وہ مشرق پہلے اللہ سے مانگتے تھے پھر شرک کرتے تھے. پہلے اللہ ہی سے مانگا نا، پھر جو ہے وہ جب اللہ نے دیا تو شرک کرتے ہیں. آج تو ہم براہ راست غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے، الا ماشاءاللہ، براہ راست. تو ہم اس وقت کس کیفیت میں, ذرا ہمیں اپنی پکچر جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. فتعال اللہ عما یشرکون, سو اللہ اس سے برتر ہے کہ جو کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون, ذرا سوچو تو صحیح, کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون, اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ, لا یتبعوکم, تو وہ تمہاری پیروی اتبع نہ کریں. سواءٌ علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون, تمہارے لیے اب برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا جو ہے وہ خاموش رہو, یہ اب ماننے والے نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں, یعنی بندوں کے ہی نام پر یہ بت پرستی کا آغاز ہوا تھا نا, نوح علیہ السلام, قوم نوح کے سے یہ بت پرستی کا آغاز ہوا. پانچ بزرگ تھے, مرنے کے بعد انتقال کے بعد ان کی تصویریں بنائی گئیں, پھر بت بنائے گئے, بت پرستی کا آغاز ہو گیا. تو لہٰذا آج ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جن اولیاء کو تم نے جو ہے وہ خدا کے ساتھ شریک کر لیا وہ تم جیسے بندے ہی ہیں, وہ خود اپنے لیے محتاج ہیں. فدعوہم, پھر انہیں پکارو, فلیستجیبوا لکم, تو چاہیے کہ وہ تمہارے پکارنے کا جواب دے, یہ بت جو ہے وہ تمہارے پکارنے کا جواب دے. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا, کیا تمہارے معبودوں کے یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو پوج رہے ہو, کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا, یا ان کے ہاتھ ہیں کہ جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ اور فرمایا کہ ام لہم اعین یبصرون بہا, یا ان کی آنکھیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ہیں کہ جس سے وہ سنتے ہیں؟ لہٰذا تم نے تو اولیاء اللہ کے بتوں کے اور ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگیں خود ہی جو ہے وہ بنا کے اور انہی کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دی. قل ادعوا شرکاءکم, اے نبی ان سے فرمائیے کہ آپ پکارو اپنے شریکوں کو, ثم کیدونی فلا تنظرون, پھر مجھ پر داؤ چلو اور مجھے پھر کوئی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, بے شک میرا کارساز تو اللہ ہے کہ جس نے یہ کتاب نازل کی. وہو یتولی الصالحین, اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ, اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون, نہ وہ قدرت رکھتے ہیں تمہاری مدد کی نہ وہ خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف, لا يسمعوا, تو وہ کچھ بھی نہیں سننے والے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیرے طرف تکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے, حق سے جو ہے وہ اعراض کرنے والے ہیں. خزلاف, اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, ہاں بھلائے کا ان کو حکم دیتے رہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور آپ ان نادانوں سے, جذباتی لوگوں سے آپ منہ پھیر لیجئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر آپ کو اس دعو تبلیغ کے مرحلے پر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو آپ کس کی پناہ میں آئیے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, بس آپ شیطان یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں اس شیطان مردود سے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اللہ کے نیک بندوں کی کیا روش ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ, اور بے شک جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے, کوئی چوک لگتی ہے, تذکروا, تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اور ان کی آنکھیں ہیں کہ جو کہ کھل جاتی ہیں, انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی کھا رہے ہیں, اللہ اتنی نعمتیں دینے والا ہے اور ہم نے اسی کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا شیطان کے حملے میں جو ہے وہ آ کے اور یہ نافرمانی کر کے, تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں, فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم کو نصیب فرمائے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ, اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں اور وہ اس گمراہی میں کھینچنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. ساری ایڑی چوٹی کا زور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا وہ کس پر لگا رہا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بے حیا کر دے, بچیوں کو جو ہے وہ ہماری بالکل برہنہ کر کے جو ہے وہ باہر نکال دے, یہ آری ہو جائیں اپنے جو بھی اسلاف کی روایات ہیں اور اپنے پردے سے جو ہے بالکل آری ہو جائیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, اور جب تم ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لاؤ, قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا, تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اے نبی آپ اس کو اپنے پاس سے ہی گھڑ لیتے, اگر اللہ نہیں دے رہا آپ کو معجزہ تو آپ اپنے پاس سے کچھ گھڑ لیں. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي, تو نبی آپ تو فرمائے کہ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں کہ جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی نازل کی گئی. ہاذا بصائر من ربکم، اور یہ آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. یہ قرآن کوئی معجزے سے کم ہے؟ یہ قرآن تو ایسا معجزہ ہے کہ جس ہاتھ میں آیا اس کے لیے معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو محدود تھا، وہ جب تھا کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا تو جب معجزہ تھا. وہ آج عصا ہے موسیٰ میرے ہاتھ میں آ جائے معجزہ نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں آ جائے معجزہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کا قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آیا اس کے لیے معجزہ ہے. تو فرمایا کہ وہ ہدوں و رحمہ، اور یہ یقیناً ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یومنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں. آخر میں سماعت قرآن کے جو آداب ہیں اور ذکر الہی کے بھی آداب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں. سماعت قرآن کے آداب کیا ہیں ہمیں بھی اچھی طرح سے اس کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، یہ کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے الا ماشاءاللہ. فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو. ایک ہے سمع یسمعو سننا، ایک ہے استماع یستمعو غور سے سننا. تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پہلا ادب کیا ہے؟ اسے غور سے سنو. دوسرا ادب کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہا کرو. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ نہیں اور آپس میں گپے جو ہے وہ لڑ رہی ہیں، یعنی گپے جو ہے وہ چل رہی ہیں اور ہنسی مذاق جو ہے وہ چل رہا ہے، آپس میں گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے. نہیں، پورا فوکس قرآن پر ہو، خاموشی سے اس سے سنو. لعلکم ترحمون، کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم چاہتے ہیں اللہ کا تو سماعت قرآن کے حوالے سے یہ دو آداب ہیں کہ جس کا ہمیں پاس کرنا ہے. اب ذکر الہی کے آداب کیا ہیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو رو کے، وَخِيفَةً، اور خوف کے ساتھ. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کا خوف اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ایک ادب یہ ہے کہ بلند آواز کے بغیر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو. یعنی پسندیدہ جو دعائیں ہیں وہ انفرادی دعائیں ہیں. فرمایا اور یہ دعائیں مانگی نہ جائیں بلکہ پڑھی نہ جائیں بلکہ مانگی جائیں. آج تو ہماری کیفیت دعاؤں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی امام صاحب کی طرف سے اور پیچھے آمین 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 چل رہا ہوتا ہے. بھائی پورا جملہ تو مکمل ہو جائے اور پتہ کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا دعا مانگی جا رہی. عربی میں تو ہمیں عربی تو آتی نہیں، نہ سیکھنے کی توفیق ہوئی. علماء نے، مفسرین نے اتنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری دعاؤں کی کتابیں پاکٹ سائز بنا دی، پھر بھی جو ہے وہ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ودون الجہر من القول، بلند آواز کے بغیر ذکر کرو. بالغدو والآصال، صبح اور شام. ولا تکن من الغافلین، اور بے خبروں میں سے نہ ہو جاؤ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب قرب الہی رکھنے والوں کی کیفیت آخری آیت میں بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمائے ان الذین عند ربک، اور بے شک جو لوگ اے نبی آپ کے رب کے نزدیک ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندے بنتے ہیں. اور یہ زندگی ہے ہی بندگی کے لیے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ دنیا میں زندگی عبادت کے لیے، اور عبادت سے خالی جو بھی زندگی ہے وہ شرمندگی کے باعث ہو جائے گی روز قیامت. تو جو رب کے نزدیک ہیں، قرب الہی انہیں نصیب ہوتی ہے، وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی آئے ہیں تیرے در پہ، کچھ لے کے جائیں گے ورنہ اسی در پر جان دے کے جائیں گے. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے ایک بندہ مومن کی کہ اللہ کے حضور در پر حاضر ہو کر اسی سے وہ مانگتے ہیں اور اس کی عبادت میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یہاں آیت سجدہ ہے. سجدہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور نشست بھی ہماری ہم وہ بھی کر لیں گے، سماعت کریں گے انشاءاللہ. سجدے کے حوالے سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ. یہ 14 واجب سجدے ہیں کہ جو ہر بندہ مومن پر، اس بندے پر یا بندی پر کہ جو اس کی تلاوت کرے خود سے آیات سجدہ کی، یعنی جو بھی سجدہ تلاوت ہے اس کی خود تلاوت کر رہا ہو یا سن رہا ہو. اور یہ ہے کہ کوئی محفل میں اس نیت سے آئے کہ میں اس قرآن کی محفل میں شرکت کر رہا ہوں، سجدہ تلاوت اس کے سامنے پڑھی جائے، یا وہ اس نیت سے آیا نہیں ہے، کسی اور کام سے آیا ہے لیکن وہ سجدہ تلاوت اس نے سن لی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ 14 سجدے ہیں، انشاءاللہ جب آئیں گے تو ہم کریں گے. یہ پہلا سجدہ ہے. ایک مجلس میں ایک دفعہ جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے، چاہے وہ آیت سجدہ 10 دفعہ پڑھی جائے، ایک مجلس میں 10 دفعہ پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت کتنا کرنا ہے، سجدہ کتنا کرنا ہے، وہ ایک ہی کرنا ہے. یعنی ایک مجلس تو یہ ہے ہماری اس وقت، یعنی جس میں ہم فہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا الگ سجدہ ہے. پھر حافظ صاحب سے ابھی سماعت کریں گے تو اس میں یہ تلاوت وہ پڑھیں گے، آیت یعنی جو بھی سجدہ تلاوت ہے اس میں سجدہ ہم دوبارہ کریں گے. اور بہرحال یہ ہے کہ سجدے کی وہی شرائط ہیں کہ جو کہ نماز کے لیے شرائط ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، ساری وہ شرائط ہیں. اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ جائیں سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کے جو ہے واپس ہو جائیں، کھڑے ہو کے جائیں یہ افضل ہے، بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ جو ہے وہ ہو جائے گا، بالکل اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ سجدہ تلاوت ہے کہ جو کہ انشاءاللہ 14 سجدے ہم کریں گے، تو سجدہ بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اور حافظ صاحب سے پھر 4 رکعت میں اس کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.